الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى فاستبقوا الخيرات. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے رجب کا مہینہ پورا ہو گیا اور شعبان کا پہلا عشرہ پورا ہونے والا ہے. ماہ شعبان میں ایک مبارک رات ہے جس کو شب برات بھی کہتے ہیں اور شب مغفرت بھی کہتے ہیں، جو سال کی پانچ مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے، جو آئندہ منگل سے پہلے آنے والی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے رمضان شریف کا مہینہ بھی نصیب فرمائے. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک رات کے متعلق جو کچھ احادیث طیبہ سے ثابت ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے، تاکہ ہم اس رات کی قدر کریں اور اس میں جو کچھ ثابت ہے اس پر عمل کریں، اور جو ثابت نہیں ہے اور لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے اس سے پرہیز کریں. ایک روایت میں ہے کہ سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں جو شخص انہیں عبادت کے ذریعے زندہ رکھے، یعنی ان راتوں میں عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، دعائیں کرے، توبہ کرے، گناہوں سے بچے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے. ایک 8 ذوالحجہ کی رات نمبر 2 9 ذوالحجہ کی رات جس کو شب عرفہ کہتے ہیں، نمبر 3 10 ذوالحجہ کی رات جس کو بقرعید کی شب کہتے ہیں، نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 شعبان کی 15 تاریخ کی رات جس کو شب برات کہتے ہیں. یہ 5 راتیں ہو گئیں. جو شخص ان راتوں میں جاگے اور عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرے، فرمانبرداری کرے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ضرور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ شب قدر کے بعد، شب قدر کے بعد سب سے افضل رات شب برات ہے. شب قدر تو وہ مبارک رات ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے، اور حضرات علماء کرام کے ارشاد کے مطابق اکثر وہ 27ویں شب کو ہوتی ہے. لیکن کوئی سی بھی طاق رات میں وہ رات آتی ہے جس کی فضیلت خود قرآن شریف میں موجود ہے، اور سورۃ القدر اسی کی فضیلت کے لیے نازل ہوئی ہے. تو سال کی جتنی بھی مبارک راتیں ہیں ان میں سب سے بہتر، سب سے افضل تو شب قدر ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو نصیب فرمائے. اس کے بعد شب برات کا نمبر ہے، پھر باقی راتیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اور اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ برات کے معنی بری ہونے کے آتے ہیں، بخشش کے آتے ہیں، مغفرت کے آتے ہیں. تو شب برات میں کیونکہ بے شمار لوگوں کی من جانب اللہ مغفرت ہوتی ہے اور دو دفعہ ان کو بری کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں، شب مغفرت کہتے ہیں. احادیث طیبہ میں شب برات کے بڑے فضائل آئے ہیں. علماء کرام نے ان کا خلاصہ 5 باتیں بیان فرمائی ہیں. شب برات کے جتنے بھی فضائل ہیں اور اس سلسلے میں جو احادیث ہیں، جو کچھ ان سے معلوم ہوتا ہے، اس کا خلاصہ فرمایا گیا 5 باتیں. اور خلاصے کا یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اسی کی تشریح انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہو جائے گی. ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس میں اہم اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں. اس رات میں اہم اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں. نمبر 2 اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کو مغفرت سے نوازا جاتا ہے اور ان کی بھاری مقدار میں مغفرت کی جاتی ہے اور بخشش کی جاتی ہے. نمبر 4 اس رات میں یہ رات عبادت کی ہے، یہ رات بطور خاص عبادت کی ہے، اور اس رات میں جہاں تک ہو سکے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں لگنا چاہیے. اور یہ رات دوزخ سے آزادی کی ہے، اور یہ رات دوزخ سے آزادی کی ہے۔ یہ خلاصہ ہوا ہے مبارک رات کا۔ اب پہلی بات لے لیتے ہیں کہ اس رات میں تمام اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے لوہے محفوظ کو پیدا فرمایا اور قلم کو پیدا فرمایا۔ قلم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ لوہے محفوظ ایک تختی کا نام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اور پھر قلم سے فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا سب لوہے محفوظ میں لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، تو اللہ جل شانہ کے علم میں جو کچھ تھا اس قلم نے اللہ تعالیٰ کے بتانے کے مطابق ان سب واقعات کو اور ان سب آئندہ ہونے والی چیزوں کو، پیدا ہونے والی چیزوں کو سب لوہے محفوظ میں لکھ دیا۔ یہ ہے لوہے محفوظ۔ اب اس کے لکھنے کے بعد اب جو کچھ بھی اب دنیا میں ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا یا قیامت میں ہوگا یا آگے جنت جہنم میں ہوگا سب لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ ہو رہا سب اس کے مطابق ہو رہا ہے، اور اسی لوہے محفوظ میں سے ہر سال شب برات میں 15 شعبان سے آئندہ 15 شعبان تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ ان تمام امور کو جو لوہے محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو نقل کر کے اس کی دستاویز اور اس کی تحریر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی، تاکہ ایک سال کے لیے وہ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں اور جو کام ان کے سپرد کیے گئے ہیں ان کو انجام دینے میں مشغول ہو جائیں۔ یہ شعبان کے 15ویں شب میں ہو۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ اس رات میں تمام اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں اس کا تھوڑا سا ذکر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ تم جانتے ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے، یعنی 15 شعبان کی شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور آپ فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات میں ہر اس بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آئندہ سال پیدا ہونے والا ہے، اور ہر اس آدمی کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جو آئندہ سال مرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، لیکن جو فرشتے ان کاموں کو انجام دینے والے ہیں ان کے علم میں لایا جاتا ہے اور لکھ کر ان کے حوالے کیا جاتا ہے، اور ان کی فرشت ان کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور اس رات میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور قبولیت کے درجہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں روزیاں نازل ہوتی ہیں، اس رات میں بندوں کی روزیاں نازل ہوتی ہیں۔ چار باتوں کا آپ نے ذکر فرمایا جس سے اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اہم اہم کام اس رات میں لوہے محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی بات ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی داخل نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. آپ نے تین بار یہ فرمایا کہ ہاں کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا, کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا, کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. بطور تشریح کے اس کو یوں سمجھیں کہ بندوں کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت میں جاتے ہیں. اعمال صالحہ جنت میں جانے کا ظاہری سبب یقیناً ہے وہ ضرور ہیں, نیک اعمال بلا شبہ ضروری ہیں, ان کا حکم ہے, مطلوب ہے, ساری زندگی انہیں کرنا ہے, لیکن حقیقت میں وہ جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں. جنت میں جانے کا ذریعہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت, محض اللہ تعالیٰ کا فضل جو ایمان اور نیک اعمال پر مرتب ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا, ایمان لائے گا, نیک عمل کرے گا, ہم ضرور اس کو بخشیں گے اور ضرور اس کو جنت میں داخل کریں گے. انہی کے لیے جنت ہے. جگہ جگہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں اس کے ذکر فرما دیا. تو اعمال صالحہ جنت میں جانے کا ظاہری سبب ہے لیکن حقیقی اور اصلی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, جس کو علماء نے ایک عجیب و غریب وجہ بیان فرمائی ہے. وہ یہ کہ بھائی جتنے بھی کسی بندے کے نیک عمل ہوں ہیں وہ محدود, چاہے 1000 سال کی عمر, چاہے 2000 سال کی عمر ہو, چاہے 500 سال کی عمر ہو, اور چاہے 100 سال کی عمر ہو, اور چاہے 50 سال کی عمر ہو, اور چاہے 60 سال کی عمر ہو, اس میں نیک اعمال ہیں محدود. جب عمر محدود ہے تو یقیناً اعمال صالحہ بھی محدود ہے, اور جنت اللہ تعالیٰ کی لامحدود نعمتوں کی جگہ ہے. تو نیک اعمال کے ذریعے جو کہ محدود ہیں, جنت جو اس کا بدلہ ہے جو کہ لامحدود ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ لامحدود محدود کا بدلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائی تو اپنی رحمت سے عطا فرمائی, ورنہ تو حساب کریں تو بھائی بس جنت میں کوئی 10 سال رہے, کوئی 20 سال رہے, کوئی 25 سال رہے, کوئی وہ نکلو گے, تمہارے جو جنت میں رہنے کا ٹکٹ تھا وہ ختم ہو گیا. جتنے اعمال تھے اتنے تم کو آرام مل گیا, اب آگے واپس. تو جو تھوڑے سے اعمال کر کے اور ظاہری اعمال کر کے اور ناقص اعمال کر کے اور لنگڑے ڈولے نیک اعمال کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی اور سرمدی اور لازوال نعمتوں کا حاصل ہونا فضل ہے, رحمت اللہ تعالیٰ. تو حقیقت میں جنت ملنا محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر مر اور ان کی رحمت سے آدمی جنت میں جائے. اس سے نہ کوئی ولی مستثنا ہے نہ کوئی نبی, چونکہ حضور کا بھی ذکر آگے حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں فرمایا. حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں آگے فرماتی ہیں, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی بات ہے نا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. یہ سن کر آپ نے اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور سر پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا میں بھی جنت میں نہ جاؤں گا مگر اس طرح کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ. تو ایک تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی کو کبھی بھی اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. کتنے ہی آدمی نیک کام کر لے اور کتنے ہی کارائے خیر انجام دے لے, کتنے ہی تہجدیں پڑھ لے, اشراق پڑھ لے, چاش پڑھ لے, ابوابین پڑھ لے, صلہ رحمی کر لے, صدقہ کر لے, حج کر لے, عمرے کر لے, ذکر کر لے، تلاوت کر لے، قرآن شریف ختم کر لے، صدقہ خیرات کر لے، جتنے بھی نیک کام ہیں کتنے ان گنت بے شمار کر لے، کبھی بھی ناز نہیں کرے، تکبر نہیں کرے، یہ نہ ذہن میں لائے کہ میں تو بڑا عابد ہوں، میں تو بڑا ایسا ہوں اور ویسا ہوں، ڈبل کیسا ہوں، میرے برابر کون؟ ارے ایک پیسہ بھی نہیں ہے تو، تیری ساری عبادت تو ایک اللہ تعالیٰ کی ادنا نعمت کے برابر بھی نہیں ہے. اور اس پر مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص بہت ساری عبادتیں کر کے دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد کر کے اور ایک لمحہ بھی غفلت میں گزارے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، تو اس کو یہ خیال ہوا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کی ہے، لہذا ہاتھوں ہاتھ میری تو انشاءاللہ بخشش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اور اس نے 500 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، رات بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور دن بھر روزے رکھ کر، تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، میرے فضل سے اس کو جنت ملے گا، اے فرشتوں اس کو میرے فضل سے جنت ملے گا. تو وہ ٹھہر جائے گا، وہ کہے گا فرزگار اب بھی آپ کے فضل سے جنت میں جاؤں، میں نے تو 1000 سال آپ کی عبادت کی ہے، 500 سال اس طرح، 500 سال اس طرح. فرمایا ہاں میرے فضل سے چلے جاؤ. لیکن وہ ذرا جھٹکے گا کہ میری ساری عبادت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا بھائی تم اپنی عبادت کا حساب لے لو، تو خود ہی فیصلہ کر لینا. فرشتوں سے اللہ پاک حکم دیں گے بھائی اس کو دوزخ میں مت لے کے جانا، دوزخ کے قریب لے جانا، اتنا کرو. اب ملائکہ اس کو دوزہ کے قریب لے کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوزہ کے قریب جانے سے ہی بچائے، وہ تو ایسے خطرناک جگہ علمان بلاتی. جو ہی وہ جہنم میں قریب جائے گا تو پیاس کے مارے اس کے حلق میں کانٹے پڑ جائیں گے، گرمی کی وجہ سے اس کا برا حال ہو جائے گا، اور وہ چیخے گا اور چلائے گا ہائے مرا، ہائے مرا، ہائے پانی دو، اور اس کے سامنے ایک ٹھنڈے پانی کا جام کر دیا جائے گا. وہ کہا جائے گا کہ 500 سال کی عبادت دے دو جو اس سے قیمت ہے، اور جام لے لو، ٹھنڈے پانی کا گلاس لے لو. انہوں نے کہا میرے پاس تو ہے، لو جلدی سے مجھے دو بھائی، میرے تو گلے میں کانٹے پڑ گئے، میں تو مرا جا رہا ہوں پیاس کی شدت کی. وہ پانی پی لے گا اور پھر جان لے جانا. بڑا خوش ہو گیا بھائی عبادت کی تھی تو آج کام آ گئی. وہاں سے واپس آنے کے بعد پیشاب بند ہو جائے گا، اللہ بچائے پیشاب بند ہو جائے، اس کی تکلیف اللہ بچائے. اب پھر وہ بے چین ہوگا، پیشاب کرنے کی کوشش کرے گا، پیشاب آئے گا نہیں، اور اس کی تکلیف میں وہ اب تڑپنے لگے گا، اور ہر طرح کی تدبیریں کرنے کے باوجود پیشاب کا ایک قطرہ باہر نہیں آئے گا، تو چیخے گا چلائے گا ہائے مرا، ہائے مرا، کسی طرح میرے پیشاب کھل کر ہو جائے. تو کہا جائے کہ بھائی اگر تکلیف دور ہو سکتی ہے 500 سال کی عبادت جیسی قیمت ہے، ڈاکٹر صاحب کی فیس 500 سال کی عبادت ہے. ہاں ہاں میرے پاس تو ہے، لو جلدی سے مجھے کسی طریقے سے یہ میری تکلیف دور ہو. تو ایک دم جناب 500 سال کی عبادت پیش کر دے گا، اس کے پیشاب کھل کر بھی ہو جائے. اب یہ ہو گئی، کام ہونے کے بعد لاؤ پہ بلاؤ لو اس کو سامنے دیا، اللہ پاک فرمائیں گے بھائی ایک ٹھنڈے پانی کٹوروں کے بدلے میں تمہارے 1000 سال کی عبادت تو ادا ہو چکی، اب جو ہم نے ہزاروں لاکھوں ٹھنڈے پانی کے گلاس پلائے ہیں، اور سردیوں میں تم نے کافی کے گلاس پیے ہیں، پک پیے ہیں، چائے پیے ہیں، اور سوپ پیا ہے، فلاں پیے ہیں، گرمیوں کے مشروبات الگ پیے ہیں، سردیوں کے احساس پیے ہیں، اور باقی جو کھانے پینا تم کو ہم نے دیا ہے، اور کپڑے تم کو پہنائے ہیں، ہزاروں لاکھوں نعمتیں دی، اس کا بھی تو حساب چاہیے، اس کی عبادت کہاں ہے؟ پروردگار میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کروں گا۔ اب حساب سمجھ میں آ گیا، تم وہاں سمجھنے سے بہتر ہے یہاں سمجھ لیں، وہ سمجھنا بڑا خطرناک ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ مگر ہماری عبرت کے لیے اللہ پاک نے یہ واقعہ ہمیں بیان کر دیا کہ ایسا بھی ہوگا، اور یہ ہے اس کا، تو کوئی بھی بھائی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اور اس کا مطلب عمل کو حقیر بتانا نہیں ہے، عمل پر نظر نہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر جمانا ہے، اس کے رحمت پر نظر جمانا ہے، جو اس حدیث کا ہمارے لیے درس ہے، اور اس حدیث میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جب حضور بھی جنت میں نہیں جائیں گے، اور کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اس لیے کبھی اپنی عبادت پہ کوئی ناز نہیں کرے، شکر کرے، اور 3 باتوں پر ہمیشہ استغفار کرے، کہ یاد رکھنا جو میں عرض کر رہا ہوں، کان کھول کے سن لیں اس بات کو، کہ ہمیشہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں 3 باتوں پر معافی مانگیں، جب استغفار کریں 3 باتوں سے استغفار کریں، پھر توبہ کریں 3 باتوں کو ذہن میں مستحضر کر لیا کریں، بڑی کام کی بات ہے، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، معافی مانگنے کے بغیر تو ہمارا چارہ کار ہی نہیں۔ نمبر 1، یا اللہ، بالغ ہونے سے لے کر آج تک جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، صغیرہ ہو گئے، کبیرہ ہو گئے، جان کر ہو گئے، بھول کر ہو گئے، چھوٹے ہو گئے، بڑے ہو گئے، نئے پرانے، خفیہ علانیہ، یا اللہ سب اپنے رحمت سے معاف، اور یا اللہ اگر کسی بندے کی حق تلفی ہو گئی ہے تو یا اللہ مجھے دنیا ہی میں اس کے ادا کرنے کی توفیق ادا فرما، اور اگر میں ادا کرنے سے رہ جاؤں تو آپ اپنے پاس سے اس کو ادا کر کے راضی کر دینا، مجھے معاف کر دینا، تاکہ حقوق العباد کی غیر اختیاری کوتاہیاں اور غلطیاں جو معافی سے رہ جائیں، اس کا بھی اللہ پاک نے بہترین راستہ رکھا، اور جو اختیاری طور پر جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کو مارا ہے، ظلم کیا ہے، گالیاں دیے ہیں، برا بھلا کہا ہے، تو بھائی معافی مانگو، اس کے بغیر تو حقوق العباد کی توبۃ اللہ مکمل ہوتی نہیں، ایک تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس طرح معافی مانگنی چاہیے، شب برات میں بھی اس طرح مانگیں، شب قدر میں مانگیں، جب بھی توبہ کریں ایک اس بات کی اس طرح سے صاف صاف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ نمبر 2، یا اللہ، آپ نے جب سے آپ نے مجھے وجود عطا فرمایا اور میرے مرے سے دم تھا، جتنی انگنت نعمتیں آپ نے بچپن میں دیں، بچپن میں، بعد میں دیں، اب دیں، اور آئندہ عطا فرمائیں اور عطا فرماتے رہیے گا، کہ میں محتاج محض ہوں، آپ موتی ہیں، برحق ہیں، یا اللہ جتنی نعمتیں آپ مجھے دیں، ظاہر ہے کہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا، نہ کر سکا نہ کر سکوں گا، بلکہ ہو سکتا ہے میں تو ایسا نالائق ہوں کہ آپ کی نعمتیں کھا کر کے بھی دوسروں کی گاؤں، دوسرے کی باتیں کروں اور ان کو گناہوں میں استعمال کر بیٹھوں، میری ایسی ساری کوتاہیاں، نعمتوں کا شکر ادا نہ ہو سکنے پر، یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آپ کی میں نے بے شمار نعمتیں کھائیں، آپ کا احسان ہے، آپ کا انعام ہے، آپ کی عنایت ہے، آپ کے میں ان نعمتیں قطعاً لائق نہیں تھا، اور پھر مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی کہ میں ان کا حق بھی نہیں ادا کر سکا، میں یا اللہ ان کا شکر بھی نہیں ادا کر سکا، عاجز ہوں آپ کا شکر ادا کرنے سے بھی، اس پر بھی میں آپ سے معافی مانگوں، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے اور درگزر فرما دیجیے، 2 نمبر ہو گئے۔ اور تیسرے، یا اللہ، جو آپ نے مجھ پر احسان فرمایا، اتنا بڑا احسان کہ اس سے بڑا احسان نہیں ہو سکتا، کہ ایمان عطا فرما دی، کہ دنیا اور آخرت میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اور پھر ان ایمان کے تقاضوں کے مطابق، یا اللہ، آپ نے تو مجھے نیک عمل کی بہت ہی توفیق عطا فرمائی، اور میں ہی کوتاہی کرنے والا نکلا کہ میں پوری طریقے سے کوئی اس کا حق نہیں ادا کر سکا، نہ ایمان کے تقاضے پورے کر سکا، اور جو تھوڑے بہت میں نے اس کے تقاضے پورے کیے، ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں اعمال صالحہ، یعنی نیک اعمال کو موقع بموقع انجام دینا اور گناہوں سے موقع بموقع بچتے رہنا، بس یہ ایمان کے تقاضوں کا خلاصہ ہے. عوامل کو بجا لانا، نواہی سے پرہیز کرتے رہنا. تو یا اللہ آپ نے ایمان دیا، یہ بہت بڑا آپ کا انعام، پھر اس کے مطابق آپ نے کچھ اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی آپ کا انعام. مگر میرے سے تو ان میں بھی بڑی کوتاہیاں ہو گئی، نہ ایمانی کا میں حق ادا کر سکا، نہ ایمان کے جو تقاضے ہیں اعمال صالحہ انہیں میں صحیح طریقے سے ادا کر سکا. میری نماز بھی صحیح نہیں ہے، میرا روزہ بھی صحیح نہیں ہے، میری زکوٰۃ بھی صحیح نہیں ہے، میرا حج بھی صحیح نہیں ہے، میرا عمرہ بھی صحیح نہیں ہے، میرے آنکھیں بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، میرے کان بھی گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، میری زبان بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، میرا دل بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں تو سر سے پیر تک گناہوں سے آلودہ ہوں. تو یا اللہ جو اعمال صالحہ کہ آپ نے مجھے توفیق دی، یا اللہ اس میں جو مجھ سے کوتاہیاں ہو گئیں اس کی میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کروں اور معافی مانگتا ہوں. تو یہ تین قسم کی کوتاہیوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہنا چاہیے. تو جو اعمال صالحہ کی توفیق ملے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، کوشش بھی کریں، دعا بھی مانگیں، اور پھر اس کے بعد جو توفیق مل جائے اس کو شکر بھی ادا کریں. شکر ادا کرنے کے بعد اس میں جو کمی کوتاہی ہو اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار. تو یہ رات جو ہے اہم اہم کاموں کے فیصلوں کی ہے، جس کی اور تفصیل دوسری روایات میں ہے. چنانچہ بعض روایتوں میں کہ اس رات میں ان لوگوں کا نام اس فہرست میں آ جاتا ہے جو آئندہ سال حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، جن کا نکاح ہونے والا ہے، جن کو روزیاں ملنے والی ہیں، پہلے تنگ دست اب ان کی روزی خراب ہو جائے گی. ایسے ہی کسی کے اولاد نہیں ہے تو اولاد ہوگی، اور کسی کے اولاد ہو گئی ہے تو اس کا انتقال ہوگا. بعض مرتبہ آدمی شب برات کے بعد زمین پہ چلتا ہوتا ہے، کاروبار کر رہا ہوتا ہے، ملتا جلتا ہوتا ہے، نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے اگلے سال میں فلاں وقت فلاں دن اس کا انتقال ہو جائے گا، فلاں دن فلاں وقت اس کا شادی ہو جائے گی، فلاں دن فلاں دن اور ان کے گھر میں ان کے درمیان طلاق ہو جائے گی. سارے کام اس میں لکھے ہوئے ہیں نا دعائے محفوظ میں، وہ سارے اس رات میں ہوتے ہیں. یہ دیکھو پہلی بات ہو گئی. لہذا ہمیں اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر کے خوب عافیت مانگنی چاہیے، عزت مانگنی چاہیے، حلال روزی مانگنی چاہیے، صحت مانگنی چاہیے. کیوں ہے؟ لوہے محفوظ و قلم بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو اگر تقدیر میں کچھ اور لکھا ہے تو بھائی دعا مانگ لو اللہ تعالیٰ سے. یہ دعا کی بھی تو رات ہے، گر گرا کے مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ عافیت دے دیجیے، یا اللہ صحت دے دیجیے، یا اللہ اولاد دے دیجیے، یا اللہ اولاد کو نیک بنا دیجیے، قرضہ ہمارے اتروا دیجیے، یا اللہ بیماریاں دور فرما دیجیے، صحت و عافیت عطا فرما دیجیے. بس مانگے خیرات مانگنے کی دعا مانگنے کی رات ہے. چنانچہ حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے حضرت علی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں نماز میں کھڑے رہو، اور رات گزرنے کے بعد صبح نفلی روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کوئی مغفرت مانگنے والا کیا ہم اس کی بخشش کر دیں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کیا ہم اس کو روزی دے دیں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کو عافیت دے دیں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا کہ اس کو عافیت دے دیں. سبحان اللہ، اس طرح سے صبح تک اعلان ہوتا رہتا. تو دعا کی رات بھی ہے اور عبادت کی رات بھی ہے. تو اس لیے اس رات میں ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی چاہیے، اور تین دعائیں بڑی جامع اور آسان ہیں. تین دعائیں بڑی جامع اور آسان ہیں. ایک تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دوسرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تیسرے عافیت کی دعا. خوب عافیت مانگیں، اپنے دل کی بھی خوب دعائیں مانگیں، اور درمیان میں بھی، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی، آخر کی ذوق ہوں مانگ، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مشائق کے لیے، اور تمام مسلمان مرد و عورتوں کے لیے. بس یا اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ عافیت کامل عطا فرما. اور آپ کو آخر میں ایک کتاب سے دیا جائے گا، اس کا نام ہے دعائے والیانہ. اس دعائے والیانہ میں مناجات مقبول کی عربی دعاؤں کا اردو میں ترجمہ ہے، بہت ہی آسان انداز میں اور مانگنے کے انداز میں. تو جب تک آپ کو اپنی دل کی دعائیں یاد آئیں وہ مانگتے رہو، اور جب وہ ختم تو آپ دل میں آئے اب کیا مانگیں، وہ یہ کتاب جو ہے یہ مانگے. انہی دعاؤں کو بار بار دہراتے رہیں، اور درمیان میں اپنی دعاؤں کا پیوند بھی لگاتے چلے جائیں، وہ مانگنے کی راہ سے مانگتے رہو، جو مانگے گا وہ پائے گا انشاءاللہ. تو یہ کتاب آخر میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی. دوسری یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کی ہے اور مغفرت کی ہے، نزول مغفرت اور نزول رحمت کی یہ رات ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو سوتے ہوئے میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور گھر میں نہیں پایا، تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو جنت البقیع جو مدینہ منورہ قبرستان ہے میں نے آپ کو وہاں پر پایا. جب میں حضور قریب پہنچی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تجھ کو یہ خیال گزرا کہ اللہ اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ یعنی میں تمہاری باری ہوتے ہوئے تمہارا یہ خیال ہے کہ شاید کسی اور اہلیہ کے یہاں چلا گیا ہوں گا؟ تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور مجھے کچھ ایسے ہی شبہ ہوا تھا. آپ نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں یہ مبارک رات ہے اور میں کسی کے یہاں نہیں گیا بلکہ یہاں جنت البقیع میں آیا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ دعا کی رات ہے، یہ حدیث میں، کیونکہ یہ دعا کرنے کی رات ہے، یہ رات دعا مانگنے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور عرب کے اندر قبیلہ بنو کلب کے میں بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو ایک تو بھیڑ بکریاں بہت زیادہ، پھر ہر بھیڑ بکری کے جسم پر ہی بال اتنے ہوتے ہیں کہ اس کا شمار کرنا ہے انسان کے بس کی بات نہیں، جبکہ ہزاروں اور سینکڑوں کیا کہتے ہیں ان کے یہاں بھیڑ بکریاں ہوں تو اس سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. تو کتنی بڑی مغفرت کی رات ہے. اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنے ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کی. تو اس میں بھی ساری مخلوق کی مغفرت کا ذکر ہے. ساری مخلوق سے میں سارے مسلمان، سارے مسلمان بندوں اور بندیوں کے اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن کینہ رکھنے والے کی اور مشرکین کی یعنی کافروں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اور دوسری روایت میں 5 آدمیوں کا اور ذکر ہے کہ ان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. نمبر 1 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 2 وہ مرد جو اپنے شلوار یا پاجامہ یا تہمت یا لنگی پینٹ پتلون وغیرہ تخنے سے نیچے رکھنے والا، تیسرے والدین کی نافرمانی کرنے والا اور ان کو ستانے والا، نمبر 4 شراب پینے کی عادت رکھنے والا، نمبر 5 ناحق کسی کو قتل کرنے والا. تو 5 اور 2 7 7 آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، باقی سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے. بعض روایتوں میں اور بھی گنہ گاروں کا ذکر ہے، جیسے جادو کرنے والوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، رشوت لینے والوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، اور ٹیکس لینے والوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اور بھی حدیث میں، دوسرے حدیثوں میں ان کا ذکر ہے. یہاں جس حدیث جو حدیث ہے اس میں 2 حدیثوں کے اندر 7 آدمیوں کا ذکر ہے، ان کی بخشش نہیں ہوگی. یہ گناہ بڑے خطرناک ہیں. ویسے تو ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، ہر گناہ سے آدمی کو بچنا چاہیے، لیکن ان گناہوں سے خاص طور سے، اور خاص طور سے شب برات سے پہلے پہلے ان سے توبہ کر لینی چاہیے. اس لیے میں تھوڑی تھوڑی ان کی بھی وضاحت کر دوں تاکہ اگر ہم میں جو خدا نہ خاصا کوئی ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو تو بھی ابھی بڑا اچھا موقع ہے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لیں اور اپنا معاملہ صحیح کر لیں، صاف کر لیں، تاکہ اس مبارک رات میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی بارش ہو تو اس کو ایک قطرہ ہم پر بھی گر جائے اور ہماری بھی کشتی پار ہو جائے اور مغفرت و بخشش ہو جائے. مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. مشرک کے شرک کی دو قسمیں ہیں بھائی، ایک شرک جلی، ایک شرک خفی. شرک جلی تو سبھی سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود سمجھے اور اس کی عبادت کرے، اس سے تو اللہ کے فضل سے اکثر مسلمان بچے ہوئے ہیں. لیکن ایک ہی شرک خفی، شرک خفی کہتے ہیں ریاکاری ہو، جو عمل کرے آدمی کوئی نیک عمل کرے دکھانے کے لیے، اس نیت سے کرے تاکہ لوگ میرا معتقد ہوں، مجھے عبادت گزار سمجھیں اور مجھے اچھا سمجھیں، میری تعریف کریں اور مجھے میرا احترام کریں وغیرہ. تو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ شرک خفی کہلاتا ہے. اس میں بعض مسلمان اور بعض خواتین مبتلا ہو جاتی ہیں، وہ جو عمل کرتی ہیں لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے کرتی ہیں. جیسے خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر بہت سی چیزیں دی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں لی جاتی ہیں، جہیز دیا جاتا ہے، بعض جگہ دکھانے کی نیت سے دیا لیا جاتا ہے. وہ کہو بھائی تمہاری تو ایسی اتنی نہیں ہے دینے لینے کی، بھائی تم اپنی حیثیت لڑائی کم کر لو، ہمیں تو ناک کٹ جائے گی برادری کے اندر، ہم کے منہ دکھانے قابل نہیں رہیں گے. تو اس کے لیے جناب سودی قرضہ لے لیں گے اور بھیک مانگ لیں گے، زکوٰۃ مانگ لیں گے، خیرات مانگ لیں گے، لیکن دھوم دھام سے شادی کریں گے تاکہ نام ہو، اور تمام رسمیں پوری کریں گے تاکہ برادری کے اندر عزت ہو. اور نہ کرو یا ان سے کہو کہ مت کرو تو کہیں گے ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. لوگ کہیں گے لو یہ بھی کوئی شادی ہی ہے کمی ہی. تو میں دکھانے کی وجہ سے بڑی بڑی دعوتیں اور بڑے بڑے ولیمے اور بڑا بڑا جہیز اور بڑی بڑی چیزیں لی اور دی جاتی ہیں، سب اس وجہ سے تاکہ نام روشن ہو. تو یہ دکھاوا اور نام و نمود جو ہے یہ شرک خفی میں داخل ہے، یہ اور اس کا بڑا سخت عذاب ہے اور وبال ہے. ایک اب وبال یہ بھی ہے کہ شب رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی. ایسی میت کے کسی کے میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو بعض رسمیں اور بعض طور طریقے محض دکھا لی گئے ہوتے ہیں. جیسے اجتماعی قرآن خوانی نام و نمود کے لیے ہوتی ہے، خیرات عام طور پر نام و نمود کے لیے ہوتی ہے، تیجا چالیسواں یہ سارے نام و نمود کے لیے ہوتے ہیں. منع کرو تو کہیں گے تو ہماری برادری میں ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو لوگ کہیں کھایا تھا کرایہ نہیں. تو یہ کیا مطلب ہے؟ سب دکھانے کے لیے، تو اس سے بچنا چاہیے. تو ایک تو مشرق کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. نمبر دو قطر کینہ رکھنے والے کی. کینہ یہ ہوتا ہے جب کسی سے رنجش ہو جاتی ہے تو دل کے اندر آدمی کے ایک تو طبیعی طور پر گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، ان کے بعد پیدا ہو جاتا ہے، وہ تو ظاہر اختیار سی چیز ہے، اس میں تو آدمی کی پکڑ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پھر آدمی غصے میں آ کر کے دوسرے کا برا چاہنے لگتا ہے اور دلی دل میں منصوبے بنانے لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گا اور ویسے کروں گا، چاہے کرے نہ کرے، لیکن منصوبہ بندی اپنے اختیار سے شروع کر دیتا ہے. یا جیسے اس کی طرف سے کوئی برائی ہو، اس کا کوئی نقصان ہو، اس کا کوئی گھاٹا ہو جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، ہمیں ستایا تھا نا، پتہ چل گیا نا، اللہ تعالیٰ نے بدلہ لے لیا. تو یہ ہے کینہ بھیا، بھائی بھائی میں ہوتا ہے، بھائی بہنوں میں ہوتا ہے، دوست احباب میں ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ہوتا ہے، اور طرح طرح کی اس کینے کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کے اندر آدمی مبتلا ہوتا ہے. تو بھائی سیدھے سیدھی بات یہ ہے کہ اگر کسی سے رنجش ہو گئی ہے تو اپنا یا تو دل صاف کر لو اور کہا سنا معاف کرا لو، اور نہیں تو بدلہ لے لو. لیکن بدلہ لو شرعی حدود کے اندر، جتنا حق ہے اتنا بدلہ لے لو، اور نہیں لے سکتے اور عموماً آدمی کے لیے لینا مشکل ہی ہوتا ہے، نہ لے تو صبر کر لو، اور صبر کرنے کا مطلب دل سے معاف کر دو بس. اب معاف کر کے اب نہ ایک دوسرے کی برائی کرو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، نہ ایک دوسرے کا برا چاہو، تو کم از کم ایک مسلمان کے حقوق تو بحال رکھو، چاہے دوستی کرو یا نہ کرو. لیکن کینہ دل میں رکھنا جو بعض عورتوں کے دل میں بھی ہوتا ہے، بعض مردوں کے دل میں بھی ہوتا ہے، یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ کینہ رکھنے والے کی ساتھ میں بخشش نہیں ہوگی. اور اسی کینہ کی وجہ سے آپس کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے قطع رحمی بھی ہوتی ہے. صلہ رحمی واجب اور قطع رحمی حرام و ناجائز ہے. قطع رحمی کا مطلب یہ کہ رشتہ ناطا آدمی توڑ کے بیٹھ جائے، ملنا جلنا، بولنا چالنا، آنا جانا سب ختم. جیسے بعض بہن بھائیوں میں اور رشتے داروں کے اندر بعض دفعہ رنجش ہو جاتی ہے تو بس پھر ہمیشہ کے لیے ہم تم سے مر گئے، تم ہم سے مر گئے. اب نہ کسی سے ملنا، نہ جلنا، نہ دعوت میں آنا جانا، نہ موت میت میں آنا جانا، تو ہمیشہ کے لیے مر گئے. یہ ہے قطع تعلقی، قطع رحمی، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے. اپنی طرف سے معاملہ صاف کر لو، اگلا تعلق جوڑے نہ جوڑے یہ اس کی ذمہ داری کی بات ہے. ہم اپنی طرف سے تعلق صاف کر لیں، معافی تلافی کر کے اپنا معاملہ صاف کر لیں، تو قطع رحمی کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اور اب آگے مرد کا حکم خاص، کہ مردوں کا حکم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں. افضل اور سنت تو یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک رکھیں، لیکن آدھی پنڈلی تک رکھنا ضروری نہیں ہے، افضل ہے. اور اس سے نیچے بھی رکھنا بلا کراہت جائز ہے، مگر ہر حال میں ٹخنے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی کھلے ہوئے رہنے چاہیے. لیکن دیکھو آج ہمارے میں فیشن یہ ہے کہ باہر کی دنیا کو تو ہم کیا کہیں، ہمارے جو نیک نمازی لوگ کہلاتے ہیں ان میں بعض مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ ان کی شلواریں ٹخنے سے نیچے رہتی ہیں. بھائی نماز کے اندر بھی اوپر رکھنے کا حکم ہے، نماز کے باہر بھی اوپر رکھنے کا حکم ہے. ہر حال میں مرد کی شلوار ٹخنے سے اوپر رہنی چاہیے، ورنہ اللہ بچائے جس کے ٹخنے شلوار وغیرہ سے چھپے ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. تو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنا اپنا جائزہ لے لیں. اور بھائی شلوار ٹخنے سے اوپر کرنا کیوں، کیا مشکل ہے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی وہ شلوار بڑی ہو گئی. ارے تو کینچی بھی تو تمہارے پاس ہے، میں یا تو پائجا کاٹ لو یا نیفا کاٹ لو. لو ابھی شلوار اوپر ہو جاتی، اور اس سے بھی آسان کبھی نیفا اندر سے موڑ لو. وہ ایک دم جیسے نیچے شلوار آ رہی ہے تو اندر سے موڑنے میں تو آسان، بالکل یہ آسان ہے. تم آسان ہے تو کرو آسانی، استعمال کرو آسانی، اور اپنے فوراً نیفا اندر موڑو، ابھی آن کی آن میں شلوار ٹخنے سے اوپر ہو جائے گی. جیسے نیچے اپنے اختیار سے ہو رہی ہے، اوپر بھی تو اپنے اختیار سے ہو سکتی ہے. جب ہو سکتی تو کیوں نہیں کرتے، ہم بہانے بنا رکھے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہانے والے نہیں، چلنے والے نہیں، اللہ بچائے. تو جو آدمی اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھے گا اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اور شراب پینے کا عادی، بہت سے مرد عورتیں اللہ بچائے شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں. یورپ میں تو یہ شراب نوشی عام ہی، اللہ بچائے، یہ ایک بدترین لعنت ہے جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے. خاص طور سے مسلمان کے لیے تو یہ حرام و ناجائز ہے، جس سے بچنا ضروری ہے. اور نہا قتل کرنا، آپ دیکھو قتل و غارت گری کا کیسا بازار گرم، کسی دن کا اخبار جو ہے نہا قتل و غارت گری سے خالی نہیں ہے. انسان کی جان چیمٹی کی جان سے بھی بے قیمت ہو گئی. جگہ 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 کتنے لوگ روزانہ قتل ہو رہے ہیں، اور یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، اور ایسا بدترین گناہ ہے کہ ایسے آدمی کی شب برات میں بخشش نہیں. ایسی ایک روایت جس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس رات میں ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ 13 شعبان کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے شفاعت مانگی تو ایک تہائی حصہ آپ کو دیا گیا، پھر 14 شعبان کو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو ایک تہائی اور حصہ آپ کو شفاعت کے لیے منظور کیا گیا، پھر 15 شعبان میں مزید اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی تو ایک تہائی اور آپ کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آخرت میں شفاعت فرمائیں گے تو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور آپ کی شفاعت پر آپ کی امت کو بخش دیا جائے گا. ایک روایت اس شعبان کے متعلق بھی ایسی مروی ہے، مگر یہ سندن اس کی کوئی سندی کوئی زیادہ تحقیق نہیں ہے کیسی ہے کیسی نہیں. بہرحال تو یہ رات اہم کاموں کے فیصلے کی بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کی بھی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت عام کی بھی ہے، اور شفاعت نصیب ہونے کی بھی ہے، اور عبادت کی بھی. پانچویں بات یہ کہ یہ رات عبادت کی ہے، اور عبادت کے متعلق حدیث عالی میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت کسی خاص طریقے سے مروی نہیں ہے. بھائی یہ ہم اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ جو مبارک راتیں ہیں اہل بدعت کے ہاں، ان کے اندر ایک بدعت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان خاص راتوں میں خاص خاص طریقے سے عبادت کو ضروری سمجھتے ہیں اور ان کی خاص فضیلت بھی سمجھتے ہیں، یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں۔ ان راتوں میں کسی خاص عبادت کی کوئی خاص الگ سے فضیلت نہیں ہے اور عبادت کا کوئی خاص طریقہ بھی مقرر نہیں ہے۔ جیسے عام دنوں میں ہم عام عبادتیں کرتے ہیں، عام نفل عبادتیں کرتے ہیں، ایسی اس رات میں بھی عام طریقے سے عام عبادتیں ہیں، بس زیادہ سے زیادہ عبادت ہونی چاہیے۔ اب جس کا جس عبادت میں دل لگے، اور کوئی اگر ہمہ قسم کی عبادتیں کرے تو اور اچھا ہے، جیسے نوافل بھی پڑھے، فرائض بھی سب ادا کرے، سنتیں بھی واجبات بھی ادا کرے، کیونکہ عشاء کی نماز میں بھی تڑھائیں گے، سنت موقع بھی ہیں، سنت غیر موقع بھی ہیں، پھر نفلیں بھی ہیں، پھر ذکر بھی ہیں، ذکر میں بہت ساری قسمیں، تلاوت بھی ہے، تلاوت کے اندر عام تلاوت بھی ہے، خاص خاص صورتوں کی تلاوت بھی ہے، جیسے دعائیں ہیں۔ تو کوئی خاص طریقہ نہیں ہے عبادت کا، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک جس سے جو عبادت جس طرح آسانی کے ساتھ ہو سکے، اخلاص اور توجہ سے اندر، یہ دو باتیں ضروری ہیں۔ اخلاص ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، عبادت میں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، دعا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے، ذکر میں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہونی چاہیے، تلاوت میں بھی دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ آدمی عبادت کرے تو تھوڑا بھی بہت ہے، اور بغیر توجہ بغیر دھیان کے اگر عبادت کرے گا تب بھی عبادت ادا ہو جائے گی، مگر وہ ناقص ہوگی، اور ایسے اخلاص کے بغیر تو بھائی عمل کے اندر وزن ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس کے اندر کمی رہتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اخلاص تو اختیار کرنا ہی چاہیے۔ اس لیے اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہ نفل عبادتیں ہیں، اس رات کی عبادت بھی نفل ہے، اور یہ نفل عبادت جو ہوتی ہے افضل تنہائی میں ہوتی ہے، جتنی بھی نفل عبادت ہو تنہائی میں افضل ہے، علانیہ لوگوں کے سامنے اگرچہ جائز ہے مگر افضل نہیں ہے، اس لیے یہ عبادتیں اپنے گھروں میں ہونی چاہیے۔ ہمارے زمانے میں مسجدوں کے اندر اس عبادت کا رواج ہو گیا ہے کہ شب برات میں مسجدیں کیسی سجائی جاتی ہیں، کیسی دھوم دھام ہوتی ہے، اور کون کیسے کس کس طریقے سے لوگ مسجدوں کے اندر ایک جلسہ اور میلہ لگتا ہے، جیسے قبرستان میں میلہ لگتا ہے ایسے جناب یہ مسجدوں کے اندر بھی اچھا خاصا میلہ اور دھوم دھام ہوتی ہے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے، یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ رات بس عشاء مغرب عشاء فجر تو مسجد میں باجماعت پڑھ لیں، پھر آگے پیچھے کچھ اور عبادت بھی کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے، باقی پھر اس کے بعد اپنے گھر میں جائیں، گھر والوں کو بھی عبادت میں لگائیں، وہ بھی خاموشی سے اپنے اپنی مرضی کے مطابق جس کا جس چیز میں جس عبادت میں دل لگے اس عبادت میں لگیں، اور مرد بھی اپنے عبادت میں لگیں، اس طریقے سے یہ عبادت اپنے گھر میں کرنا افضل ہے۔ اور اگر کوئی مسجد بھی ایسی سناٹے والی ہے جیسے ہماری یہ مسجد، اللہ کا شکر ہے یہاں پر تو سناٹے سناٹا ہوتا ہے، ویسے بھی طلبا چلے جاتے ہیں تو اور بھی سناٹا ہوتا ہے، تو خیر یہاں بھی کوئی اگر عبادت کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی افضل گھر میں ہی ہے بارہ، جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں میں عبادت کرنی چاہیے۔ بس مردوں کو چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں مسجد میں جا کر کے، اور عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں مسجد میں جا کر کے، فجر کی نماز بھی مسجد میں پڑھ لیں با جماعت، بس آگے پیچھے تھوڑی سی عبادت اور بھی کر لیں، باقی اپنے گھر میں جا کر کے عبادت کریں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اس رات کی فضیلت مغرب کے بعد ہی شروع ہو جائے گی، تو مغرب سے مغرب کے بعد ہی عبادت میں لگنا چاہیے۔ اور ایک ہم ابابین یاد آ گئے، چھ رکعت ابابین تو معروف ہی ہیں، مشہور ہی ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 رکعت ابابین کی بھی ثابت ہے، اور وہ سال میں کبھی بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے، تو شب برات میں کیوں نہ پڑھ لیں، تو مغرب کی نماز پڑھ کے آپ 20 رکعت ابابین پڑھ لیں، چاہے دو دو رکعت کر کے پڑھیں اور چاہے چار چار رکعت کی نیت باندھ لیں اور آرام آرام سے پڑھیں، وہی جیسے میں نے بتایا اخلاص اور توجہ دھیان سے عبادت کریں، اس طریقے سے عشاء کا وقت قریب آ جائے گا آپ کے، پھر کچھ تسبیحات پڑھ لیں، کچھ دعائیں کر لیں، پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد صلاح و تسبیح پڑھ لیں۔ وہ صلاح و تسبیح اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ سائے سال جب چاہیں پڑھو، لیکن ہمیں چونکہ عبادت میں لگنا ہے تو اس عبادت میں اپنے آپ کو لگانے کے لیے کوئی عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد اب آپ ان پڑھ لیں تو اچھا ہے، پھر اپنے گھر چلے جاؤ، تو اپنے گھر جا کر کے وہاں جا کر کے عبادت میں لگ جاؤ، پھر تو کھا پی کے جلدی سے سو جاؤ، لیکن پھر 3 بجے اٹھنا چاہیے، 3 بجے اٹھ جانا چاہیے، 3 بجے اٹھ کر کے پھر الحمدللہ 1.5 گھنٹہ آپ کو ملے گا تہجد کا. ہمارے یہاں تو 4:30 بجے تقریباً صبح صادق ہو رہی ہے، تو 4:30-1.5 گھنٹہ اس میں اپنے اٹھتے ہی وضو استنجا کر کے تہجد کی نماز پڑھیں اور خوب گڑ گڑا کے دعائیں کریں، پھر آخر میں سحری کھا کے مسجد میں حاضر ہو جائیں، لوگ اللہ اللہ خیر کر لو، اور ساری رات دعا دعائیں، ساری رات میں دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ، اور گڑ گڑا کر جو میں نے خاص خاص دعائیں بتائی ہیں وہ تو کر ہی لیں، باقی دعائیں جو آپ کے دل میں ہیں وہ مانگ لیں. اور اہل علم کے لیے تو بھائی مناجات مقبول بہت شاندار ہے، یا الحزب الاعظم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری ہے، مکتبۃ البشرا کی شائع شدہ ہے، مترجم ترجمہ کرنے والے حضرت مولانا بدر عالم میٹھے رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایسا پیارا ترجمہ کیا ہے کہ بس جی چاہتا ہے کہ ایک ہی دعا ساری رات مانگے جاؤ. تو مناجات مقبول بھی مترجم ہے ماشاء اللہ، وہ لے لیں، ورنہ تو یہ دعائیں والے ہیں نا تو آپ کو بھی ملی جائے گی ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ، اس کو بار بار پڑھتے رہیں. بہرحال یہ دعا عافیت مانگنے کی ہے، صحت مانگنے کی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت مانگنے کی ہے، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگنے کی ہے، دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی مانگنے کی ہے، عمر میں خیر و برکت مانگنے کی ہے، کارہ خیر کی دائمن توفیق کی دعا مانگنی ہے، اور گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق مانگنی ہے. تو یہ رات ایسی بابرکت رات ہے جو آنے والی ہے. اب ہم سب مل کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور 15 تاریخ کا خالی بس ایک دن کا روزہ ہے، وہ بھی نقلی ہے، جو رکھنا چاہے رکھے، کوئی نہ رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی حدیث عالی سے ثابت ہے. اور اس رات میں جو طرح طرح کے خرافات اور رسومات و بدعات رائج ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے. دعا کر لیں، اور دعا کے بعد پھر یہ چند کتابچے ہیں، ایک تو دعائے والے ہیں نا، ایک شبِ مغفرت، اور ایک چونکہ گرمیوں میں عام طور پر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے تو پھر فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے، کسی غائب ہو جاتی ہے، کسی کی جماعت نکل جاتی ہے، تو اس میں فجر کی نماز میں ہم کیسے اٹھیں. یہ ایک کتابچہ ہے جس کا نام ہے نماز فجر اور ہماری کوتاہی، اس میں صبح جلدی اٹھنے کا طریقہ لکھا گیا ہے. ان اس طریقے کو جو پر عمل کرے گا اس کو تو انشاءاللہ فجر تو کیا انشاءاللہ تہجد بھی ملے گی. تو یہ کتابیں پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی. دعا کر دیجیے. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی بال بال مغفرت فرما، ہماری، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے سارے متعلقین، تمام حاضرین اور حاضرات، اور جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، یا اللہ ہماری بھی اور ان کی بھی بال بال مغفرت فرما، بال بال مخشش فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، ظاہر و باطن کے فتنوں سے نجات عطا فرما، ظاہر و باطن کے فتنوں سے نجات عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے، ہمیں خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، یا اللہ ہمیں خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو گئے
صغیرہ کبیرہ سارے معاف فرما یا اللہ، سارے معاف فرما، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما، جتنی آپ نے ان گنت و بے شمار نعمتیں عطا فرمائی یا اللہ آپ سانے آپ نے عطا فرمائی، مگر ہم سے ان کا حق نہیں ادا ہو سکا، اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنی رحمت سے معاف فرما یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بے شمار نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائی اور آپ نے ہمیں انہیں کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائی، یا اللہ ہم نے ان کو انجام بھی دے دیا لیکن یا اللہ وہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، ہم سے ان میں بڑی کوتاہیاں ہو گئیں، یا اللہ بڑی غفلت ہو گئی، بڑی اس میں کمی و کوتاہی ہو گئی، آپ کو صدقہ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما اور اپنی رحمت سے جس رحمت کے صدقے آپ نے ہمیں عمل کی توفیق دی اسی رحمت کے صدقے قبول بھی فرما، یا اللہ قبول فرما، اب یہ بڑی رات آنے والی ہے، ماہ رمضان شریف بھی آنے والے ہیں، یا اللہ ہم سب کو یہ ساری مبارک راتیں نصیب فرما، مبارک مہینہ نصیب فرما اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت و طاعت کی خوب توفیق عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہم سے آپ کے مخلوق کے حق میں جتنی بھی زیادتیاں ظلم و کوتاہیاں ہو گئیں یا اللہ ہم سے بھی معافی چاہتے ہیں، آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری اور ان کی مغفرت فرما، یا اللہ آپ اپنے پاس سے ان کو دے کر راضی کر دینا اور آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا، یا اللہ بس ہم آپ کے بارگاہ میں ہماری ایک ہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ فرمانا، یا اللہ معافی کا معاملہ فرمانا، اور جن لوگوں کو آپ بے حساب جنت میں داخل فرمائیں گے ان کی جوتیوں میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمانا اور ان کے ساتھ ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخل فرمانا، ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی واصحابی اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔